شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بھائیوں، سنتوں بھرا اجتماع بڑی برکتوں کا حامل ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور وہی ان اجتماعات میں شرکت کرتا ہے کہ جس کے نصیب میں ہو. ورنہ بعض لوگ یہاں آنے کے باوجود دل جمعی نہ ہونے کے سبب اٹھ کر چل دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اس اجتماع کے ذریعے جو کچھ رحمتیں ہوں ہمیں اس کا پورا پورا حصہ ملے. کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت رحمت نازل ہو. ایک ایمان افروز واقعہ سنیے. ابن ہارون فرماتے ہیں، میں نے محمد واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی. تو میں نے پوچھا اس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا، ایک مرتبہ ابو عمرو بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، جمعے کے روز ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے دعا فرمائی، ہم لوگوں نے آمین کہی، بس اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی. تو کیا پتہ مطلب یہ دعا کے وقت ہی مغفرت کی سوغات بٹے اور ہم بیچ سے اٹھ کر چلے جائیں. تو اس لیے سب کو آخر وقت تک بیٹھنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. حضرت سلیم بن منصور بن عمار رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا، منصور بن عمار کو رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ بے عمل بوڑھے، میں تجھے معاف کرتا ہوں مگر تو جانتا ہے کہ کیوں معاف کرتا ہوں؟ میں نے عرض کی، یا اللہ نہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز تو نے لوگوں کو جمع کیا اور میرا ذکر کیا تو لوگ روئے، اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی رویا جو میرے ڈر سے آج کے علاوہ کبھی نہ رویا تھا. میں نے اسے بخش دیا اور اس کے صدقے میں تمام اہل اجتماع کو بخش دیا. دیکھا آپ نے کہ بیان میں اجتماعات میں بعض اوقات کسی ایک کے صدقے میں سب کی بگڑی بن جاتی ہے, تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے اجتماعات میں آخر تک دل جمعی کے ساتھ شرکت کی سعادت بخشے. مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں ایک قبر کے پاس دو رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی, پھر مجھے اونگ آ گئی تو قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے. صاحب قبر کی میں نے زیارت کی, وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے نماز تو پڑھی مگر اچھی طرح نہ پڑھی. تو میں نے صاحب قبر سے کہا کہ واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں, میں نے جلدی جلدی میں پڑھی ہے. اس پر صاحب قبر نے فرمایا کہ تم زندہ لوگ جو ہو عمل کرتے ہو مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی, اور ہمیں سمجھ آتی ہے مگر عمل نہیں کر پاتے. پھر کہا کہ کاش یہ دو رکعت جو تم نے ادا کی تھی تمہارے بجائے ان کو میں ادا کر لیتا تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا, یعنی یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہوتی. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں کون کون آدمی دفن ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں سب مسلمان ہیں اور سب کو بھلائی ملی ہے. تو میں نے کہا ان میں سب سے افضل کون, تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے افضل ہے. تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی, اے اللہ ان کو تو میرے لیے نکال دے تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں. تو میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک نوجوان برآمد ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کس عمل سے ملا, تو اس نے جواب دیا کہ میں نے حج و عمرہ کثرت سے کی ہے, راہ خدا میں جہاد کیا اور میں نے نیکیاں کی, عمل صالح کثرت سے نیکیاں کی, اور جب کبھی مجھ پر مصیبت آئی تو میں نے صبر کیا, اور اس طرح مجھے اللہ تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا. سامع بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند رتبہ پانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ایک نوجوان ہے یہ سب سے افضل تو سارے قبرستان میں ہے, تو اس کے پاس عمل کی دولت ہے, اس نے کثرت سے حج و عمرے کیے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے, نیکیاں بھی کثرت سے کی ہیں, اور مصیبت جب جب آئی صبر کیا ہے. تو اب آئیے ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم بھی کیا ایسا کرتے ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند رتبہ نصیب ہو جائے. حج و عمرے کی زیادتی کثرت, چلیے یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, تڑپ عموماً سبھی کی ہوتی ہے کہ یہ سعادت ملے, لیکن دنیا کی رکاوٹیں, دنیا کی دولت کے معاملات رکاوٹ بن جاتے ہیں. بعض اوقات زیادہ راہ نہیں ہوتا, بعض اوقات زیادہ راہ ہوتا ہے تو مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ہم سفر نہیں کر پاتے, لیکن اگر دل میں سچی تڑپ ہو تو بغیر حج و عمرہ کیے بھی اس کا ثواب مل سکتا ہے. سچی تڑپ, سچی لگن, اور آدمی اس کی یاد میں روئے, مدینے کی جدائی میں تڑپے, تو عین ممکن ہے کہ حج کرنے والے سے زیادہ اس کو ثواب مل جائے, اللہ کی رحمت بہت ہوئی. گناہ کا چاہے کتنا ہی جی چاہے اس کے قریب نہ پھٹکے, خواہشات نفسانی کو روکے اور نیکیاں کرے, اور جب مصیبت میں پھنسے تو صبر کرے. تو اس نوجوان نے ایسا کرتا تھا وہ, تو اس لیے وہ سارے قبرستان میں وہ سب سے افضل مقام پر فائز تھا. تو واقعی نہ عمر پر فضیلت موقوف ہے, نہ کوئی دنیاوی عہدے اور منصب پر فضیلت موقوف, نہ ہی دنیا کی دولت کی فراوانی باعث شرف, بلکہ قرآن پاک میں ہے بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. تو عزت والا وہ نہیں جس کی شہرت بہت ہے, جس کے بعد دولت بہت ہے, یا جو مطلب بہت بڑے عہدے اور منصب پر متمکن ہے یا وزیر ہے یا افسر ہے یا میجر ہے یا کرنل ہے یا جرنل ہے یا پارٹی لیڈر ہے یا وزیر اعظم ہے، یہ عہدے جو ہیں یہ باعث افضلیت نہیں، ناقابل رشک ہے. جو رشک کرے اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، یہ قابل رشک نہیں. اسی طرح دنیاوی فنون میں جو ماہر ہو وہ بھی قابل رشک نہیں کہ صاحب یہ پہلوان ہے اور یہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا فنکار ہے، یہ جناب بہت بڑا گلوکار ہے، تو وہ جناب بہت ہی مایا ناز کھلاڑی ہے، تو اس لیے مطلب یہ لوگ افضل ہیں. فضیلت کے یہ معیار شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ پرہیزگار ہونا ہے، مسلمان جو ہے وہ پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، نکوکار ہو. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، یہ مضمون حدیث میں موجود ہے، اور دروازوں سے دور کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو لفٹ نہیں کرواتے، بھگا دیتے ہیں، مگر وہ کسی بات پر خدا کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو وہ بات ان کی پوری کر دی جاتی ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوتا ہے. اس طرح کے گجڑی کے لال بھی ہوتے ہیں جن کو لوگ دھتکارتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں. تو دنیا داروں کا کسی کو عزت نہ دینا یا اس کی تحقیر کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کوئی مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل کردہ بندہ. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کسی کو پتا نہیں. جب بھی تو مطلب یہ حدیث شریف میں تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور کون سے گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے. بندہ نہیں جانتا کہ اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے گا. بظاہر نیکی چھوٹی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی چھوٹی نیکی پر اللہ تعالی راضی ہو جائے اور مغفرت کی خیرات مل جائے، تو یہ بندہ نہیں جانتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور مچھلی کھانے کو جی چاہا، بھونی ہوئی مچھلی. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے تابعی ہوئے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت گزاری میں رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا نافع مچھلی لے آؤ. مدینہ پاک میں ان دنوں مچھلی کی قلت تھی، لیکن کہیں سے بھی ڈھونڈ کر بھنی ہوئی مچھلی خرید کے لے آئے اور حاضر کر دیا. اتنے میں کسی فقیر نے صدا دی، آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اس کو دیا. تو سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مچھلی اس کو دے دیتے، فقیر لے کے چلتا بنا، یہ پیچھے گئے واپس مچھلی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے فرمایا نافع یہ کیا، کیسے حاضر، اسی کو دے دیتے. عرض کیا حضور اسی کو دے دی تھی لیکن میں نے اس سے دوبارہ خرید لیے، مفت نہیں لایا. آپ تناول فرما لیجئے کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ کا جی بھی بہت چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اسی فقیر کو دے دو اور جن پیسوں سے تم نے خریدی وہ پیسے بھی اسی کے پاس رہنے دو، کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا. بظاہر کتنی چھوٹی سی بات، کھانے کی چیز ترک کر دے گا اس کے لیے بخشش کی بشارت. فلاں چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے ترک کر دی، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. پان کھانے کو جی چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، کیا پتا یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور بخشش کر دی جائے. آلو چھولے کھانے کو جی چاہتا ہے، کھچڑا کھانے کو جی چاہتا ہے، بریانی کھانے کو جی چاہتا ہے، گرمیاں ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پینے کو جی چاہتا ہے. اور اگر کسی بندے نے اپنے نفس کو مارتے ہوئے رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ترک کیا نہیں کیا، کسی اور کو دے دیا، تو اللہ تعالی مغفرت کر دے تو اس کی رحمت میں کیا کرنا. یہ حدیث شریف میں یہ فرمایا جو شخص کھانے کی کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا. تو اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی جو ہے وہ نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے، بظاہر وہ چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک شخص نے راستے میں سے کانٹے دار شاخ اٹھا کر برابر کر دی، سائڈ پہ ہٹا دیا تاکہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹے نہ لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زیادہ پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے کہ بظاہر ہمیں جو چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے وہی نیکی ہو سکتا ہے کام کر جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان خیری رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے شاہی چھٹ تھے. ایک بار ریشمی چادر اوڑے ملازم کے ساتھ مدرسے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گدھے پر نظر پڑی جس کی پیٹھ پر زخم تھا اور کبے اس زخم پر بار بار ٹھنگے مار رہے تھے. اس گدھے پر بڑا رحم آیا ان کو کہ اس بیچارے گدھے پر کبے ٹھنگے مار رہے اوڑ جاتے ہیں، یہ بیچارہ جو کر بھی نہیں سکتا تڑپ کر رہ جاتا، بے زبان فریاد بھی کس کو کرے، بڑا ترس آیا. تو انہوں نے اپنی چادر اتاری، ریشمی چادر، اس گدھے کے زخم پہ ڈال دی. تو اس گدھے نے منہ اٹھا کر شکریہ بھری نگاہ سے اس کو دیکھا اور نہ جانے اس بے زبان نے کیا کیا دعا دی کہ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور آسمان ولایت کے ایک درخشندہ آفتاب بن کر چمکے، بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے. تو یہ کہ بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اس کے کام آ جائے گی، ایک جانور پر رحم کھانا بھی کام کر جاتا ہے، تو جانور پر رحم کھانا تو اتنا کام دکھا دے، اور جو انسانوں پر رحم نہیں کھاتے ان کا کیا حال ہے، جو انسانوں پر دہشت گردیاں کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، بیچاروں کی دکانیں جلا دیتے ہیں، ٹھیے جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر کے دہشت زدہ کرتے ہیں، ان کا کیا آخرت میں ان کے ساتھ کس قدر وقت عذاب کا معاملہ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ کھجائیں گے، وہ کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ ان کی کھال اکھڑنی شروع ہو جائے گی، کھجلی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ گوشت نچنا شروع ہو جائے گا اور کھجاتے رہیں گے، بہت تکلیف ہوگی، گوشت بھی جھڑ جائے گا. تو آواز آئے گی کہ تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو ارشاد ہوگا کہ یہ تمہارے اس گناہ کی سزا ہے کہ جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو اب اس تکلیف کا مزہ چکھ رہے ہیں. اس طرح کی نظام تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمان پر روب ڈالنا، میرے پاس کلاشن کوف ہے، میرے ارد گرد 5-25 آدمی ہیں، میں محلے میں دادا گیر بنا ہوا ہوں، تو ابھی تو میں سب کچھ کر لوں گا، لیکن یا تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی اور ملتی بھی بارہا ملتی ہے. میں نے تو بچپن سے اپنے مطلب یعنی کہ عجیب ماحول میں آنکھ کھولی ہے، ایسے ایسے بدماش دیکھے میں نے اپنے بچپنوں میں، جب اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھے کہ جس سے جھگڑا ہوا نقصیر پھاڑ دی، ٹکر ماری، چھین لیا، مار دیا، کوٹ لیا، توڑ پھوڑ دیا، اکھاڑے کے پہلوان لگے ہوئے، یہ پن جانتے وہ پن جانتے ہوئے، پھر پتا چلا کسی نے چھری مار دی، ہاتھ سے باہر آ گئی تو کتے کی موت مارے گی. میں پوچھنے والا ہوں، نام و نشان لکھا، بھائی فلاں ہے، بھائی جس کی لڑکی پر نظر پڑی اٹھا کر لے گیا اور محلے میں دہشت مچا رکھی ہے، پھر پتا چلا کسی لڑکے نے اس کو مطلب زہر بجا ہوا خنجر مار دیا اور مر گیا اور محلے میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. میں نے تو ایسے جو معاملات دیکھے تھے، اس لیے کسی بدماش کا ان مانو کر روب نہیں ہے کہ یار یہ مطلب کیا حیثیت اس کی. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کہتے نا بے آواز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. بندہ مطلب جب تک اس کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، جب تک اس کے پاس دو چار آدمی ہوتے ہیں عزت ہوتی ہے، یا اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یا کوئی اپروچ ہوتی ہے، پولیس کی سورس ہوتی ہے، یا اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بڑا پھوپھا کرتا ہے. لیکن بعد میں جب اللہ کا قہر جوش پر آتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا پاتا. سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. بھائیو، میں تو آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے. ننگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارا کو گھر مارا. تو اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے، اس کو چاروں خانے چت کر دے. اصل پہلوان اور لڑاکا وہی ہے جو نفس کے ساتھ لڑنے کے جر جانتا. اب ایک کمزور بندے کو مطلب یعنی کہ کلاشن کو دکھا کر اس سے چھین لینا، یا اس کو مار دینا، یا دکان پہ سے جا کر اپنے اسلحے کے بل پر بتے وصول کرنا، ان کو ڈرانا، یہ تو بہادری تھوڑی پرلے درجے کی مزدوری ہے اور بالکل یعنی کہ حماقت ہے. اور اپنی بے عزتی کروانا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کے سامان کرنا، یہ بہادری نہیں. تو اصل میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. اچھا وہی ہے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے، سو بات کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اچھے بن جائیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، ہم سے رب راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. ورنہ اے میرے پیارے بھائیو، یہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں، دنیا کی بہاریں بہت زیادہ عارضی ہیں. تو اس لیے ذہن نصیب کہ اسی وقت اور ابھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی بہتری کی طرف آ جائیں، ورنہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، روتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس رونے سے محفوظ کرتا ہے کہ وہ رونا بڑے صدمے کا ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دل بڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی غم بٹانے والا نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ہم سے پھر تکلیف دور نہیں کر سکے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا دو عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو مت بھولو. پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں جانتا ہوں تو مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے. صحیح بھائیو، واقعی دوزخ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اے بے نمازیو، کان کھول کر سن لو. اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، کان کھول کر سن لو. ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹانے والوں، داڑھی اور امامے سے منع کرنے والوں، اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیا ہی کی ترغیب دلانے والوں، کان کھول کر سن لو. فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ سورة الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. اور کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھیکا دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے ہمارے رب عز و جل، انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. اے حرام کھانے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، جیب کترنے والوں، بھتے وصول کرنے والوں، لوگوں کو ڈرا کر زبردستی ان سے پیسے بٹورنے والوں، چٹھیاں بھیج کر رقموں کے مطالبے کرنے والوں، بندے اغوا کر کے تاوان طلب کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. حدیث شریف نے فرمایا جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ جھونکائی جائے گی اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب کانپ جائیں گے. یہاں تک کہ احکم الحکیمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. عرض کیا گیا یہ والدین کے نافرمان ہیں. اے ہیروئن کے کش لگانے والوں، چرس کے دھوئیں چھوڑنے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں، ان کی سرپرستیاں کرنے والوں، ان کے بھتے وصول کرنے والوں، غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والوں، شرابیں پینے پلانے والوں، آؤ آؤ تم بھی سنتے جاؤ. حدیث پاک میں آیا ثانی اور شرابی قیامت تک جہنم کی جانب جسیتے جاتے رہیں گے، پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے گردوں سے ان کا استقبال کریں گے، اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان سے ان کو مار لگائیں گے. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ اس کے سر پر نہ ڈسے. 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا لیکن ہنوز وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے. پھر آگ کی لپٹ سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے ضرب لگائیں گے تو وہ آگ کے گڑھے میں گر پڑیں گے. جب بھی ان کے جسم کی کھال جل جائے گی دوسری کھال بدل جائے گی، شدید پیاس لگے گی، چلائیں گے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہمیں ایک گھونٹ پانی پلا دو. اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے لائیں گے، جب اسے پیئیں گے تو چہرے کا سارا گوشت گل کر گر پڑے گا. جب یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے کر کر کے شرمگاہ کے راستے بہا دے گا، پھر آنتیں پہلے کی طرح ہو جائیں گی، پھر مار پڑے گی. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے اس مینارے پر کھڑے ہو کر میں اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ جائے اور میں اس گھاس میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ آج شراب بھی مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان داڑھی منڈاتا ہے تو کیا ہو گیا پتہ نہیں، حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا مجھے پس کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو مسلمان کتنا نادان کہ وہ دشمنان رسول جیسی شکل لیے لیے پھرتا پھرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہ باں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی یوا اس پہ لگاتے ہیں تو جناب والا چار افراد کو دورہ پڑ گیا دل میں صدمے سے، تین بیچارے ہارٹ فیل ہو گئے مر گئے، اللہ تعالیٰ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کی موت میں بڑی عبرت ہے کہ ہم نے تو ایسی سی موتیں دیکھی سنی۔ ایک بار میں مسجد نبوی شریف کے باہر بیٹھا ہوا تو سرکار کے قدم میں تو ایک غلام سرور نامی پنجاب کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور دوسرے کو میرے بارے میں کچھ بتا رہا تھا، جانتے نہیں تھے، پہلی بار دیکھا تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یار یہ شخص جو ہے یہ مطلب کچھ سمجھدار معلوم ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے پھر وہ گفتگو کی مزید ان سے تو وہ بولے کہ تمہارے اندر کشش یوں پیدا ہوئی کہ تم سرکار کے بالکل قدموں کی سیدھ میں بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال میں بھی الحمدللہ اسی اینگل پر قصدن بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں میرے آقا کے سیدھے قدم پڑتے ہیں۔ بابا جی کی طرف کھڑکی ہوتی تھی، اب تو خیر وہ مسجد نبوی شریف کا نقشہ ہی بدل گیا، تو وہ مطلب میں قدموں کی سیدھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ غلام سرور صاحب جو تھے انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا، پھر وہ جب ملاقات ہوئی گفتگو بڑی، انہوں نے بتایا کہ میں یہاں چار سال سے ہوں یا بارہ سال سے ہوں، چار سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال ایک واقعہ انہوں نے سنا کہ ایک بار مسجد نبوی شریف کی طرف میں آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑا یہ دیکھے سوز تھا اور وہ کوئی عاشق رسول معلوم ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کشش پیدا ہوئی اور میں نے اس نوجوان کا پیچھا کیا، میں پیچھے پیچھے چلنے لگا اس کو، تو وہ نوجوان مسجد نبوی شریف میں بابے جبرائیل کی طرف داخل ہوا، بابے جبرائیل سے داخل ہو کر وہ سیدھا سرکار کے قدموں میں پہنچا، اور جب سرکار کے قدمین شریفین کی سیدھ میں پہنچا تو ایک دم وہ گرا اور گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔
شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار۔